ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، اس کے بہت نام ہو سکتے ہیں. غرض اصلی، مقصود اعلی، لیکن سمجھانے کے لیے ہم صرف تین لفظ بولیں گے کہ یہ اس سورت کا موضوع ہے. کبھی کہیں گے یہ اس سورت کا دعویٰ ہے، کبھی کہیں گے یہ اس سورت کا عنوان ہے. اور دوسرا مرحلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سورت کے دلائل کیا ہے. تیسرا یہ کہ ما قبل یا ما بعد کے ساتھ ربط کیا ہے. چوتھا یہ کہ اس کا خلاصہ کیا ہے. اور پانچواں یہ کہ اس کا امتیاز کیا ہے. بأي وجه تمتاز الفاتحة عن البقرة والبقرة عن آل عمران. چنانچہ کہتے ہیں کہ مشہور قول کے مطابق سورہ فاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ما قبل کی جو تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمہید دعویٰ ہے، جس کو تنویر دعویٰ بھی کہتے ہیں. دعوے کو مبرہن اور ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں. اور ماں باپ کی جو تین آیتیں ہیں وہ شہود دعویٰ ہے، جس کو ارکان دعویٰ کہتے ہیں. اور وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک دعا ہے جس میں تعین مسلک اور تسدید مشرب مانگی گئی ہے، خدایا ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف. تو یہ دعا ہے، اور دعا مشتمل ہے تعین مسلک اور تسدید مشرب. اور دوسرا اس میں ذکر الموافق ہے، انعمت علیہ، ان لوگوں کا راستہ ہو جن سے آپ خوش ہوئے تھے اور آپ نے ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا تھا. نہ وہ لوگ جن پر آپ کا غضب آ چکا ہے، اور نہ وہ لوگ جو رائے راست سے ہٹ چکے ہیں اور بھٹک چکے ہیں. انعمت علیہم، آسان لفظوں میں اس سے مراد اہل ایمان ہے. اور مغضوبین الضالین، آسان لفظوں میں اس سے مراد کفرہ ہے. ایمان کے والوں کے چار طبقے ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انعام یافتگان ہے. اور اہل کفر، ان کے دو فرقے زیادہ زہریلے ہیں، ایک یہود اور دوسرا نصارہ. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ کتابی کافر، لکھے پڑھے کافر، یہ بہت زیادہ خطرناک و زہریلے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا موضوع ہے، عنوان و دعویٰ ہے، اور ما قبل کی تین آیتیں تمہید دعویٰ یا تنویر ہے، اور ما بعد کی تین آیتیں وہ تکملہ و تتمہ ہے، جو چند چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے دعا ہے، تعین مسلک ہے، اور ذکر الموافق ہے، اور ذکر المخالف ہے. اس طرح سورت تقسیم میں آپ کو آسانی بہت زیادہ ہو جائے گی. بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ قرآن مجید یاد ہو، بشرطے کہ توجہ کریں. ہم تو اپنی کوشش پوری کریں گے، جو کیونکہ آپ قرآن کے لیے آئے ہیں اور آپ قرآن کے لیے بیٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ. ایک دوسری تقسیم بھی ہے اور اس تقسیم میں الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اسماء اربع للہ جل وعلا. یہ حقیقت میں اس بات دعوی کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیوں ہیں؟ پالنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے ہیں؟ رحمان الرحیم وہی ہے, قیامت اسی کے اختیار میں ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اخیر تک, یہ اس کے نتائج اور ثمرات ہیں. اور تیسری تقسیم ہے اس کے مطابق دعوی فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم ہے, اور ما قبل کی چار آیتیں وہ تنویر دعوی یا ارکان دعوی ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس بات کا طریقہ ہے. بعضوں نے کہا ہے نہیں, یہ تکملہ ہے, اس بات تو عبادت و استعانت اور قیامت کے ذریعے ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانیوں والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بسم اللہ با کئی معنوں میں ہے. یہاں بھی اختلاف ہے کہ یہ استعانت ہے یا الساق ہے. ابو حیان کی رائے یہ ہے کہ یہ با الساقیہ ہے, اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ معونت کے لیے ہے, استعانت کے لیے. اسم یعنی نام پاک میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے, اس کا نام لینا یہ بھی بہت بڑی خوبیوں کی بات ہے. اللہ اللہ اینچ شیر اینستنا اور شیر و شکر میش ود جانم سب بحسم ربک الاعلی. اللہ بزرگ و برتر کا نام لے لینا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کا نام. ناموں کے اثرات تو ہوتے ہیں, اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہیں, برے ناموں کے برے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہترین ہیں. مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کوئی کام شروع کرتے تو کہتے تھے بسم اللہ و العزا, لات اور عزا کے نام سے ہم یہ کام کریں گے اور یہ ہوگا. تو ان پر رد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے کہ نہیں, وہ نام جس کے لینے میں برکت ہے اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا اور مالا مال کرنے والا. باقی اسم کی تعلیلات اور تراکیب آپ پڑھ چکے ہیں کافیے میں, اور نحو میں کوئی چیز بچی نہیں ہے, بلکہ جتنا پڑھنا تھا اس سے بھی کچھ زیادہ پڑھ گیا ہے. لفظ اللہ اسم جل جلالہ امن والہ عز برہانہ عظم شانہ. لفظ اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، نہ کسی لفظ سے نکلا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنے گا، نہ یہ کسی کا مصدر ہے اور نہ یہ کسی کا مشتق ہے، یہ اس میں جامد ہے. اس میں جامد اس نام کو کہتے ہیں کہ جس کا مصدر نہ ہو اور آگے اس سے بھی اشتقاق نہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لم یلد ولم یولد ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بھی جامد ہے، اور یہ توحید کے لیے بہت لائق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس میں عموم ہے، فعلان کا وزن ہے اور رحیم فعیل کا وزن ہے، وہ بھی مبالغہ ہے، لیکن کہتے ہیں صفت مشبہ غالب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اللہ تعالی کا عالم ذات آیا، لفظ اللہ تعالی کا عالم ذات ہے، اور اس کا معنی کیا ہے متکلمین نے، هو عالم لذاته واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكماليه والنعوتيه. یہ نام ہے اس بابرکت ذات کا جو یقیناً ہے اور تمام کمالات اس میں جمع ہیں. هو عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكماليه والنعوتيه. لفظ اللہ کچھ محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، اس طرح تو نہیں کہ بس آپ جنگ اخبار کی طرح سبق پڑھے. لفظ اللہ گزشتہ شرائع میں بھی تھا یا نہیں، یہ بھی بحث ہے. ممکن ہے مختلف زبانوں میں مختلف حالتیں ہوں. اور لفظ رحمان اس کو شبع علم کہتے ہیں، شبع علم، علم کی طرح. تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان اگر نام رکھا جائے تو اس کے ساتھ اضافت کا ہونا ضروری ہے، عبداللہ، عبد الرحمان. اور رحمان زان طویل کو مشرقی دا لکساس کے زان طوائی زبہیریا. خوشحال خان نے رحمان بابا پہ اعتراض کیا کہ آپ نے جو رحمان تخلص اختیار کیا ہے بیوقوفی کی وجہ سے. علماء کہتے ہیں کہ خوشحال کا اعتراض علمی ہے، اور یقیناً عبد الرحمان بابا کو رحمان تخلص نہیں اختیار کرنا ہے. آئی سوال، اصل میں رحمان بابا نے کہا تھا کہ خوشالا و غلاما میں غلامان دی، اور رحمان پہ پخت و جبا عالم گیری. خوشحال خان خٹو غصہ چھوڑے رضیات مغل و بادشاہ نے سر جگڑے زکو ماں تب تیار پہ خور کے خورے اور ماتا خپل غلام میں خط و دولی کے لیے غلط شیرو نمو آیا شیرو نے زکر بیو آیا. رحمان بابا تپوس کم شیر غلط تھے دادا چویشی رحمان اور رحمان دا سب گڑی وڑی شروع کری. خلد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا. یہ دو نام بہت بڑے ہیں، لفظ اللہ اور لفظ رحمان، بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی کا اسم مبارک جل وعلا تو بغیر اضافت کے نہیں استعمال ہوتا، لیکن رحمان کے بارے میں کچھ غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کچھ نام اور بھی ہے جیسے غفار، انہ کان غفار، بہت بخشنے والا. تو عبدالغفار کو غفار کہنا بھی گناہ ہے، اور جب وہ ہاں کرے گا اس پر تو وہ بھی گناہگار ہوگا، یعنی گناہ بے لذت. وہ کہے کہ میرا نام عبدالغفار ہے، میں غفار نہیں ہوں. بعض کہتے ہیں کہ غفار مشدد نہ صحیح، مخفف جائز ہے. غفار بارے غفار ہے تو خیر نالا، اور تو مرد میدان دا سچا دا پٹھانے. چاچیوں نے عبدالغفار خان کی دعوت کی تھی اپنے زمانے چچ میں، ڈلکی والا اور گڑیدل چھپنے والا، پارے غفار ہے تو خیر نالا، یعنی دا پورے وطن عبدالغفار خان پا خیر آئے، پارے غفار ہے تو خیر نالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان ہے. تفسیر بیضاوی میں ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، یا رحمان الدنیا، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تو اچھے اور برے، مومن اور کافر، مطیع اور نافرمان، موحد و مشرک، سنی اور بدعتی، سب لگے ہوئے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں. اے کریمے کے اس خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کی با دشمنا نظر داری. لیکن آخرت میں بخشش اور مغفرت اور رضوان صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ الرحمن للدنیا فی الدنیا لأہل الدنیا، اور الرحیم للمومنین فی الآخرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر و کبیر. ہر کام کی بسم اللہ علیحدہ ہے. کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ المدخل لابن الحاج المالکی، اور بس کہتے بسم اللہ والا برکت اللہ. یہ حسن حسین میں ابن الجزری نے نقل کی، اور ابن الجزری متقن محدث ہے، لیکن وہ جزامی کے لیے نقل کیا ہے کہ اگر کھانے کے دوران کوئی بیمار، کوئی علتی شرارتی شریک ہو، آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور مجبوراً کھانا بھی پڑ رہا ہے، تو بسم اللہ والا برکت اللہ. بعض روایات میں ہے کہ اگر درمیان میں یا آخر میں یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا جائے. کہتے ہیں شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے جب کھانا کھایا جائے، اور جب بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو شیطان کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے اگر ہمارے کھانے میں چپکلی شریک ہو، بلی منہ ڈالے، تو ہم خفا ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو شیطان تو بہت زیادہ تمام قبائح سے بڑھ کر اقبح ہے، اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ یا بسم اللہ والا برکت اللہ نہ پڑھے. لیکن جب آپ کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوة، خدایا تیرا شکر ہے آپ نے مجھے نیا سوٹ نصیب فرمایا، ورنہ مجھ میں اس کی استطاعت و اہلیت نہیں. اور جب طہارت خانے داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ بھی آیا ہے، اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے، اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے. ان ھذی الحشوش محتضرہ، ابو داؤد طہارت. فرمائے بیت الخلاؤں میں جنات زیادہ ہوتے ہیں، شرپسند قسم کے گندے جنات، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ یوسوسو، اس کی بہت ساری ٹانگیں، اور وہ پھر دل و دماغ میں خلش پیدا کرتے ہیں، فضول باتیں سوچنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہمی ہو جاتا ہے، وسواسی، دماغ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اور ایک بات آ رہی ہے، وسوسہ یوسوسو. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ طہارت خانوں میں نجاست سے اور اس کے اختلاط سے بچے، کیونکہ ان اکثر الوسواس من ہو وان عامت عذاب القبر من ہو، دنیا میں وسوسہ ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے علماء دین جس جگہ وضو کرتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرتے، اور جس جگہ پیشاب کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر وضو نہیں کرتے، جگہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. آج کل ہمارے دوستوں کے ہاں وہ اٹیچ باتھ روم ہے، بس وہی ایک جگہ ہے، یہ استنجا خانہ ہے اور وہ غسل خانہ ہے. تو تعجب ہے کہ یہاں کے چینٹے وہاں اور وہاں کے چینٹے یہاں، یہ تو آتے ہیں. اور جب یہاں وضو کیا جائے گا تو کلمہ کیسے پڑھیں گے، یہ تو استنجا خانہ ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے گھر میں غسل خانہ علیحدہ ہو، بیت الخلاء علیحدہ ہو، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک چھوٹی دیوار، معمولی چھوٹی اینٹ کی کڑی کی جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک بڑا پردہ موٹا لگا لے، ویدا کنڈ زویا سخ بویا، کچھ تو کرے تاکہ وسوسے سے اور عذاب سے بچ جائے. عجیب خلق ہے، کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں اور سنت کا اہتمام نہیں کرتے. سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مکانات ایسے بن جائے کہ رہائشی کمروں کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو اور الٹی طرف بائیں طرف بیت الخلاء ہو. کمرے کے اندر بھی یہ فرق کیا جا سکتا ہے. نماز کی جگہ اور کھانے کی جگہ رہائشی کمرے میں دائیں طرف، یا جو ڈائننگ روم بنا ہے دائیں طرف. آخر تفسیر پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے تھا. ہمارے جو سپر ہائی وے پہ مدرسہ بنا ہے احسن المدارس، تو کچھ سرکاری افسران آئے تھے، انہوں نے معائنہ کیا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کہا کہ یہ جو کمروں کا حال ہے اور عمارت ہے یہ ٹیڑھی بنی ہے. تو کسی نے ان کو آواز دی کہ ٹیڑھی نہیں ہے، قبلہ رخ ہے. کہا یہ قبلہ رخ ہے کہ اگر مسجد بننے لگے یا اس میں کام ہونے لگے، رنگ روغن یا اور کوئی ضرورت پیش آئی تو طالب علموں کے کمروں میں بھی جماعت ہونا چاہیے. الحمدللہ. تو یہ ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن جانتے ہیں، قبلہ رخ اور قبلہ پش نہیں جانتے. اور پیغمبر نے کہا ہے جب تم پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھتے ہو، فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلہ پشت ہو، ولکن شرقوا وغربوا، شمالا جنوبا بیٹھو. لا الہ الا اللہ. ہر عمل کے لیے شریعت نے بسم اللہ مقرر کیا ہے. جب آدمی اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتا ہے، ایک زندگی کا مسئلہ ہے، بشریعت کا جائز تقاضا ہے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، خدایا شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے بچا. بخاری شریف میں ہے، ان قدر له ولد لم يضره، اگر اس ملنے سے بچہ پیدا ہوا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں فلان کے بغیر بسم اللہ پیدا ہے، سمجھ لب دے چماشم پیدا کی گی ردائی ہوتا ہے بسم اللہ بخیر والے دامت سمجھنے کدو. یعنی ان کے والد جب ملنے لگے تھے تو اس نے اجلت کی ہے، سنت کا خیال نہیں رکھا، تو اس لیے یہ مفسد پیدا ہوا ہے، ہجرتی قاتل پیدا ہوا ہے، لعنتی پیدا ہوا ہے، ناکار آدمی پیدا ہوا ہے. پیغمبر نے مستقل دعا تعلیم فرمائی، اصح میں موجود ہے کہ اس لمحے میں بھی دعا پڑھنا چاہیے. آئے سمجھ. اور برکتیں بھی ساتھ بیان فرمائی کہ ان قدر لہما ولد، اگر اس ملنے سے بچہ جڑ گیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ ہے. بخاری شریف میں ہے کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی اس لیے مائی مریم جب پیدا ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام تو شیطان ان کو چھیڑ نہ سکا. بڑوں کی نیکیوں سے آنے والوں کو فائدہ, اسی طرح آنے والوں کی نیکیوں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. عند اہل سنہ والجماعہ خلافا للاعتزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ذبح ہوتا ہے, گائے ذبح ہو رہی, مرغی ذبح ہو رہی, حلال جانور جب ذبح ہوتے, بسم اللہ اللہ اکبر. تفسیر بیضاوی میں ہے اور تفسیر مظہری میں کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ وہ وقار کا ہے, رحم کا نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء کو غلط محل میں استعمال نہ کرے. لیکن بسم اللہ پڑھ لیا, اب اگر مکروہ ہے تب بھی ذبیحہ حلال ہے. ہاں خلاف سنت واقع ہوا تو شاید اجر ثواب نہ ملے. بسم اللہ اللہ اکبر. فتح القدیر میں ابن الحمام نے لکھا ہے موجود لوگ ذبح کے وقت سب پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. اس کو استحلال کہتے ہیں نا, یک دم آواز اٹھ جائے. یہ نہیں کہ خالی قصاب پڑھے یا خالی وہ شخص پڑھے, نہیں نہیں, جتنے موجود لوگ ہیں مستحب یہ ہے کہ سب پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی شروع اللہ کے نام پر, کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ آج ہے اور کل نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم والے ہیں. یہ بسم اللہ اس کو متعلق کرتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اب تدیو یا اب دو کے یا اشرو کے, کمزور باتیں ہیں وہ سب. اس کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے جلالت کے لیے. بعض افعال غیر مؤثر ہوتے ہیں, جیسے کوئی کہے کہ تصواڑے تو دیو بو, دوبارہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں پانی مانگتا ہوں. کیا مانگتے ہو؟ پانی. بس فعل حذف ہو گیا, اس کی ضرورت نہیں رہی. کلام فصیح تقاضا کرتا ہے کہ مقام بلاغت کے اندر افعال نہ ہو تو اسامی قائم مقام ہو جاتے ہیں. سقیت و شکر اسی سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیر. حق کے اندر بھی مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مستحب طریقہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسمہ تعالی بسمہ جل وعلا لکھتے تھے, لیکن سورۃ نمل کی آیت جب نازل ہوئی جس میں سلیمان علیہ السلام نے وہ ملکہ سبا بلقیس کو لکھا ہے انہ من سلیمان از طرف سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اس کے بعد آپ نے جتنے خطوط لکھے ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40 یا 42 خطوط لوگوں نے شائع کیے, میں 75 خطوط کا تذکرہ کرتا تھا. اسی کراچی کے ایک عالم گزرے ہیں 322 ہجری میں, امام طحاوی کا ہم اثر ہے. وہ 337 میں فوت ہوئے, یہ 22 میں. اس کا نام ہے امام محمد ابن جعفر دیبلی. دیبل کراچی کا پرانا نام ہے. یہاں دو بڑے شہر تھے, ایک دیبل اور دوسرا اربل. اربل کو آج کل گجو کہتے ہیں, جہاں ربیع بن صبیح رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے. امام محمد ابن جعفر دیبلی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جمع کیے ہیں جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو, ذمہ داروں کو, اہم مہم افراد کو, جن اور انس کے قلمکاروں کو لکھے ہیں. 300 سے اس کی تعداد زیادہ ہوئی. ہمارے پروفیسر عبد الشہید صاحب نے جو جس نسخے سے شائع کیے ہیں وہ مخروم نسخہ ہے. مخروم مانا کٹا ہوا, ان کو تھوڑے مل گئے. ان خطوط میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی کو خط لکھا ہے تو اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ خط میں لکھتے ہیں 786, تو بعض علماء دین نے کہا ہے کہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح نہیں کہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا عداد ہے, لیکن اس سے بسم اللہ کی سنت ادا نہیں ہوگی. اگر آپ نماز میں اللہ اکبر کے بجائے نماز شروع کرتے وقت پڑھ لیں 578, تو کیا اس سے آپ کی نماز شروع ہو جائے گی؟ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت بسم اللہ پڑھنے یا بسم اللہ لکھنے سے پوری ہوگی. اور اعداد اور شمار جو بعض علماء نے لکھے ہیں وہ تعویذ گنڈے والوں کے لیے تو مفید ہے, سہولت ہے. علماء دین اور عام مسلمان اس کا استعمال نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خط کا احترام نہیں ہوتا. کبھی ہم خط کسی کافر غیر مسلم غیر ذمہ دار کو لکھتے ہیں تو پھر اندیشہ ہے کہ بسم اللہ کی توہین ہو یا قرآن کی آیتوں کی. یہ بات وسوسے کے درجے میں ہے, یہ بات ناشی من دلیل نہیں ہے, علمی بات نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر نے کفار محض کو خط لکھے اور ان میں سے جیسے پرویز ایران نے خط پاڑ دیا تھا, آپ نے پھر اس کو بد دعا بھی دی اور وہ اسی کا شکار بھی ہوا. لیکن آپ نے کبھی جس وجہ سے خط میں بسم اللہ نہیں روکا کہ نہ لکھا جائے, چنانچہ یہاں قاعدہ جاری ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں المعروف لا یترک لاجل المنکر کصلاۃ الجنازہ لاجل النیاحہ. معروف کام کسی خرابی کے لاحق ہونے سے نہ چھوڑانا. سیاسی لوگوں کے جلسوں میں تصویریں ہوتی ہیں, آ تصویر ناجائز و حرام ہے, آ وہ کہتے ہیں ہم معذور ہیں, اور ہماری اگر میڈیا نہ سنے تو ہمارا جلسہ مؤثر نہیں بنتا. مولانا نے مجھے کہا ہے کہ ہم حالت اضطرار میں ہیں, مستر ہیں ہم, اور مستر کے لیے تو بہت کچھ جائز ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ جانا بہتر ہے, لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس شخص کے نہ جانے سے کئی اہل حق کا اجتماع تو نہیں خراب ہوتا ہے. مثلا میں نہیں جاتا تو میرے بہت سارے شاگرد نہیں جائیں گے, متعلقین نہیں جائیں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک حق جماعت کو نقصان ہو جائے گا. تو مکروہ سمجھ کر جانا چاہیے, یہ معلوم ہوا. فائدہ جو ذکر کیا المعروف لا یترک لاجل المنکر. آئی سوال, بعض علماء کرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب میڈیا پر آنا چاہیے, ٹیلی ویژن اور چینلوں پر بڑے علماء کو بھی, اور وہ آنے بھی لگ گئے, بلکہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو جائز کر دیا. لیکن نام نہاد اسلامی بینکاری کے خلاف جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس مجلس میں علماء کرام نے اس کے خلاف بھی فتویٰ لکھا اور کہا کہ الیکٹرانک میڈیا یا جدید صنعت اور حرفت کے جو آلات ہیں اور شریعت کے سامنے ناجائز ہیں, لہذا ان کا ناجائز ہونا اٹل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ اسلام کا اپنا ایک انداز ہے, جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں. بات غور سے سنو, اسلام اپنی ادا اور اپنا شعار مستقل رکھتا ہے. تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ ٹیلی فون پر ہلو یہ فضول کلمہ ہے. ہلو ہلو کیا ہے؟ جی بسم اللہ السلام علیکم. ہلو ہلو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے ایک مسئلہ چلا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹیوں پر تلاوت آتی ہے، نعتیں آتی ہے، جو جائز کلمات ہیں، بہترین کلمات ہیں، وہ آتی ہے. بعض علماء نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، یہ سب فضول باتیں، یہ اسلام کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے. تو اختیاری چیز ہے، آپ بند کر دیں اسے، خیر. ساز ہو، قسم قسم کے ٹانگ ٹکور ہو، اس کے خلاف فتویٰ نہیں ہے. لیکن اگر کئی صورت مزمل شروع ہو گئی، یا کہیں کوئی عمدہ قسم کی حمد باری تعالی، یا کوئی نعت مصطفی، تو بس فتویٰ تیار ہے دارالافتاء کے بے روزگاروں کا، بے روزگاران. میں نے احسن العلوم کے دارالافتاء کو کہا کہ اس کا رد کرو اور ثابت کرو کہ یہ درست اور صحیح. لکھ دیا ہے فتویٰ، شائع ہو گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کا اجلاس ہوا کہ لوگ بڑھ گئے اور مدینہ منورہ میں پھیل بھی گئے، اب پتہ نہیں چلتا جماعت کا وقت تھا، تو کوئی علامات ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب جماعت ہونے والی ہے. تو فذکر النار، کا آگ جلائے، تو قیل ہی للمجوس، یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے. پھر کہا کہ ڈول بجایا جائے، تو کہا یہ تو عیسائیوں کی ہے. کہا گھنٹال بجایا جائے، کہ یہودیوں کا ہے. دیکھو پرائی چیزیں مسترد کر دی گئی، ایک بھی قبول نہیں ہو رہی. مجلس اسی طرح برخاست ہو گئی اور سب فکرمند رہے کہ کیا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی صاحب التعظیم وقفا له فخرا و شرفا بالتعظیم لہذه الامه المرحومه، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس تبلہ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ افلا تبی ہذا، بیچنا نہیں. اس نے کہا لے کالے اونا دیا بہ ناز لسولا، نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا. تو انہوں نے کہا الا ذلو کا الا خیر من ہو، اس سے بہتر بناتا ہوں جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی اونچی جگہ آپ کا آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے دے. پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگے، پھر وہی کلمات تکبیر کے طور پر، اقامت کے طور پر گائے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بیان کیا، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا انہا لرؤیا صادقہ وفی روایت انہا لرؤیا صالحہ، بالکل سچا اور بہترین خواب ہے. اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیع کو کہا کہ بلال کو کہے نا کہ وہ اذان دے، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، کلمات تلقین کرے. اور پھر بلال کو کہا تا رؤوس اصابع کا فی سماخ اذنی کا، اپنے انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں ٹھونسو. آج کل مؤذن ایسا کرتے ہیں ہاتھوں پہ، بھائی توبہ صحیح موقع پہ کر لو، یہ توبے کی گھڑی نہیں ہے، اپنے جرائم سے توبہ کسی اور موقع پہ کر لو. کوئی ویسے کھڑا ہو جاتا ہے مصری ظالم مندر نہیں، دع اصبعی کا فی سماخ اذنی کا ومد بہا صوتک، فرمایا کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونسو. جب آدمی خود نہیں سنتا نا تو وہ چیختا بہت ہے، بہرا آدمی آہستہ بات کرنا نہیں جانتا. جی اچھا جی اوئے کیا ہے، اے بہرا ہے، کان خراب ہے. تو جب آدمی خود نہیں سنتا تو وہ جہان کو سناتا ہے. مد بہا سوتا کا، آواز خوب بڑھاؤ. تو آواز بڑھانے میں دو تین باتیں شامل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر. ایک بزرگ ہندوستان سے آتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے یہاں کراچی میں اور پاکستان میں کہ نہیں بہت زیادہ نہیں کھینچے، پانچ الف اور چھ الف. ایک دن میں نے کہا خیر تو ہے، چیخو صحت مند تو. میں نے کہا جس قدر پھیلا سکتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں سن لیں. تو مجھے کہا کہ پھر ایسے کیوں نہیں پڑھتے اشہد ان محمد. میں نے کہا یہ تو تغیر الکلمہ حرام قطعی ہے. جس کلمے کا کھینچنے سے حیعت ختم ہوتی ہے اس کا کھینچنا حرام ناجائز ہے. تو طلبا غور سے سن لے. لیکن جس کلمے کی حیعت قضائیہ محفوظ ہے مد بہا سوتا تھا جتنا کھینچ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہو. عین سنت اذان اور پیغمبر کو پسندیدہ عمل. بعض لوگ اذان میں تجوید کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس کے حسن کا انکار نہیں لیکن یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت تجوید للقرآن ہے لا للعربیہ ہے. ورنہ پھر بخاری شریف بھی اور ترمذی شریف بھی تجوید سے پڑھ لیں. ولم یقل به احد من السلف فضلا ان یقول به الخلف. اب بھی بعض جگہوں میں ایسی اذانیں ہوتی ہیں ان کی مشاورتی اذانیں ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو آگ رد کر دی گئی, ناقوس رد کر دیا گیا, تبلہ رد کر دیا گیا, گھنٹال رد کر دیا گیا, لیکن جب کلمات اذان آئے تو پورے عالم کے اندر نافذ ہو گئے. پورے عالم کے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق موطا امام مالک میں ہے. حضرت کو پتہ چلا تھا کہ بعض ملکوں میں فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے سرکاری فرمان بھیجا اور وہاں کے گورنر کو تنبیہ کی کہ آئندہ اگر یہ بات سننے میں آئی کہ آپ نے فجر کی اذان بغیر الصلاۃ خیر من النوم کے دلائی تو لأعذبنک, سخت سزا دے دوں گا. اس وجہ سے روافض کے یہاں مشہور ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے ڈالا. استغفر اللہ واتوب الیہ, اعوذ باللہ من الجہل والحمق. بات کیا تھی اور بنا کیا دی گئی. وہ تو پیغمبر کے زمانے میں صحاح میں منقول ہے. حضرت بلال جب فجر کی اذان دیتے تھے تو حضرت کو جگانے کے لیے تشریف لاتے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ خیر من النوم. تو حضرت نے کہا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر. مشکات شریف کتاب الاذان. اتنے بہترین کلمات ہیں, اذان کے ساتھ ہی کہا کرو تاکہ اور امت بھی مستفید ہو جائے. اللہم صل وسلم علی النبی. آئی سوال اذان محفوظ ہے بالکل. تو روافض نے اس کے بیچ میں ڈال لیا اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فسق. اور ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں بدتی وہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یہ جو لاہور میں مولوی صاحب مارے گئے سرفراز نعیمی, ان کے والد تھے مولانا محمد حسین نعیمی. بریلویوں میں بڑے عالم تھے, بڑے معتدل تھے. ان کا ایک فتویٰ ہے, بریلویوں کو کہا ہے کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد بلند آواز سے صلاۃ السلام نہ پڑھا کرو, ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی. احمد رضا خان کے زمانے میں نہیں تھی یہ بات, میں ایجاد ہوئی اس لیے اس کی تصنیفات میں کہیں بھی نہیں. بعض جگہ ان کے محتاط علماء ہیں وہ مؤذن کو کہتے ہیں کہ تھوڑا وقفہ کر لو, صلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر اور اس کے بعد وقفہ کر لو اور پھر اذان دو. ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح انقطاع ہو جائے گا تو جزء اذان نہیں بنے گا. لیکن اشکال تو تین اور ہے نا. ایک اشکال یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی نے نہ سنے ہیں نہ کہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یہ جو بھی الفاظ ان کے ہیں. اور ہمارے ہاں فصل فی زیارت النبی میں نقل ہے, یہ دس ہے خالص, اتہام اور افتراء ہے. ان الفاظ کے ساتھ پیغمبر نے 63 سالہ حیات میں، 40 سال قبل الوحی اور 23 سال دورانیے وحی میں نہ کبھی یہ الفاظ کہے ہیں اور نہ سنے ہیں. وَمَنِ اتَّعَا فَعَلَيْهِ الْإِثْمَ الى يوم القیامہ، کہیں بھی نہیں. تو معصورہ کے خلاف ہے، ما ورد به الاثر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، تو حرج یہ ہے نا کہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم رہ گیا. السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، یہ نماز میں ہے، یہ نبی نے بیان کیا ہے. تو بعض بدعتی کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. میں نے کہا جب فرق نہیں ہے تو وہیں پڑھو، وہ کیوں چھوڑا ہے آپ نے. اور دوسرا یہ کہ جو سلام نبی نے تلقین کیا ہے وہ بیٹھ کر ہے اور ان کا مؤذن کھڑا ہوتا ہے، میلاد کی مجلسوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ آہستہ ہیں اور یہ چلاتے ہیں، اکثر ان کے مل کر پڑھتے ہیں اور وہ انفرادن ہے. تو بدعت در بدعت در بدعت، ظلمات بعض و فوق بعض، ظلمات و بعض و افوق بعض، اندھیرے اندھیرے. صلاۃ و سلام پر ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ شایا ہے، احسن التسنیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، اور اردو نام اس کا ہے بدعتیوں کے مروج صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت. بدعتیوں کے مروج صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت، آپ اسے پڑھیں گے، چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن الحمدللہ آپ کا شعلہ ہے. بدعتی ایوانوں میں اس نے تلاطم برپا کیے، بالکل 25-26 جوابات ہو گئے. یہ اتنے سارے جوابات اس لیے کہ مطمئن ایک بھی نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ توبہ استغفار کر کے منع ہونا چاہیے، اس کا جواب تھوڑا ہوتا ہے. حضرت الشیخ مرشد المرحوم محقق الاثر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ بہت بہترین، بہت عمدہ. حضرت اس میدان کے واقعی امام تھے. حافظ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام. لیکن شمس الدین سخاوی کی جو کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس جیسی کتاب کائنات میں نہیں. القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، یوں سمجھ لے کہ درود شریف اور صلاۃ و سلام کے سیغ اور طرق اور ان کے اہمیت و فضیلت اور ان کے اجتنابات وغیرہ کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا کا مقام رکھتی ہے یہ کتاب. عام مل رہی ہے، کسی زمانے میں نایاب نسخے تھے، اب عام ہے. القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ٹیلی فون پر ساس تو خیر حرام گناہ ہے، اس کا سننا و سنانا دونوں گناہ ہے. جائز قسم کے غزلیات یا نعتیں یا اللہ کا حمد و ثنا یا حدیث کی کوئی دعا یا کوئی قیمتی شعر یا قرآن کی کوئی آیت ٹیلی فون پر آنا یا جانا، دو ہی طرح گھنٹی بجتی ہے نا، یا آتی ہے یا جاتی ہے، درست اور صحیح ہے. اور اس کے خلاف جو فتویٰ لکھا گیا ہے وہ قلت تأمل اور فقدان تفقہ کا شکار ہے. قلت تأمل اور فقدان فقہ کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. ہم اس کو شاعر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی علیحدہ امتیاز ہے، یہ ہمارے دین کے کلمات ہیں. ہم کوئی بندے ماترم کا ترانہ نہیں سن سکتے، ہم سکھوں کی گیتڑے نہیں سن سکتے، نہ عیسائیوں کے متداول الفاظ، وہ یقیناً ممنوع ہے. مسلمانوں کا اپنا طریقہ کار ہے، جو کلمہ جس کو اچھا لگتا ہو وہ ڈال دیا، کیا حرج ہے. بعض لوگ گاڑیوں میں لگاتے ہیں، گاڑی کھلی بسم اللہ، گاڑی بند ہوئی بسم اللہ، گاڑی رک گئی بسم اللہ، تو تنگ آ جاتے ہیں. تو مجھے کہا کہ ہم تو تنگ آ گئے. میں نے کہا اس لیے کہ بے موقع بسم اللہ پڑھنا غلط ہے. اگر آپ بیت الخلاء میں کروٹ لیں بسم اللہ پھر کروٹ لیں تو غلط کیا ہوگا؟ بے موقع تو نہیں ہونا چاہیے، موقع ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے. جہاں کسی اور کلمے کا وقت ہو رہا ہے اور اس کی جگہ وہ کلمہ غیر موزون و مناسب ہو تو آپ اسلامی کلمہ ڈالیں، آپ کو ثواب و اجر ملے گا انشاءاللہ ہوتا. اب یہ کہ یہ کلمات ہو ٹیلی فون میں تو بہتر ہے یا نہ ہو، تو چونکہ علماء میں مسئلہ اختلافی سا ہو گیا اس لیے اگر سادہ ہو تو اور بہتر ہے. میں نے تو اس کی اباحت اور جواز پر زور دیا ہے اور انہوں نے جو ممانعت و کراہیت بتائی ہے اس کا رد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. بہت سارے بزرگان دین صرف بسم اللہ کی مشق کرتے تھے عملیات کے اندر. علامہ علوسی بغدادی نے ایک ولی کا تذکرہ کیا ہے روح المانی میں، جو بہت عجائب و غرائب دکھاتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بسم اللہ کی مشق بہت کی ہے، بڑے خاص وقتوں میں اور خاص اداؤں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. دہلی کے اندر ایک سلیم کفگیر کا، کفگیر اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دیگمار دیگ سے چاول اور پلاؤ نکال کے ڈالتا ہے، اس کو کفگیر کہتے ہیں، وہ جو دیگ میں ڈالتے ہیں. اس کے پاس ایک پنڈت آیا یا کوئی جوگی آیا ہندو مذہب کا، اور اس نے سلیم کفگیر کو کہا کہ اس دیگ میں کیا ہے؟ اس نے کہا سالن ہے، چاول بیچتا ہوں. کہا آپ اپنے خدا کو کہے نا کہ اس میں سے چاندی اور سونا نکالے. اس نے کہا وعدہ کرو کتنے لوگ مسلمان ہوں گے. اس نے ایک پورے قبیلے کا نام لیا، وعدہ کیا. سلیم کفگیر نے دیکھ کے کنارے پر دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میں نے عمر بھر آپ کا بسم اللہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھا ہے، اور آپ نے ہر دفعہ مجھ سے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، آج اپنے دین پر آپ ان پر مہربانی فرمائیں اور اس دیکھ سے سونا اور چاندی نکالیں. اور کفگیر ایسا مارا، ایک بھر کے ڈالتا ہے تو چاندی نکلتی ہے، دوسرا ڈالتا ہے تو سونا نکل رہا ہے. حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار روح الارواح شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی، ان کی خدمت میں کوئی شخص کافی سال رہا اور وہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت سے کچھ کلمات و کمالات حاصل کر. اچھی بات ہے. اخیر میں اس نے ایک عجیب بات دیکھی. مجدد صاحب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، مدرس بہت اعلیٰ قسم کے، طالب علم جمع ہو جاتے تھے. تو طلباء سے پوچھتے تھے کہ آج دوپہر کو کیا کھانا ہے، وہ جس چیز کا نام لے لیتے تھے، کہتے اچھا جاؤ دیگ رکھا ہوا ہے نا اس کا منہ، اس میں پانی بھرو، پانی بھر دیا کہ اوپر ڈکن رکھو اور آٹے سے لیپ دو اسے. درس دیتے تھے جب بارہ ساڑھے بارہ بج جاتے تھے، تو اس زمانے میں یہ دستور تھا درس کے بعد دعا ہوتی تھی، دعائیں خیر کر کے اور پھر جا کے وہ طالب علموں سے کہ دیکھو بھائی دیکھ میں کوئی چیز ہے، تو ڈکن کھول کے جی حضرت پلاؤ پک چکا ہے، کہ کھائے بسم اللہ، خود نہیں کھاتا بالکل. حضرت کا بھی بسم اللہ کا مشہور عمل تھا، بہت مشہور عمل. فرماتے تھے ہم نے اکبر کا دربار اس سے اکھیڑ دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی جو صحیح طرح انجیل پر ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر عمل پیرا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے کافی سالوں بعد کا واقعہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے. وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اولاد دے دے، کچھ امید ہو گئی تھی، تو آپ مہربانی کریں جب وہ بچہ یا بچی حروف اور الفاظ لینے لگے تو آپ اس کو انجیل تعلیم کریں. اس زمانے میں آسمانی کتاب وحی کی ہدایت کی انجیل تھی. کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا اور اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی. جب وہ بچی 4-4.5 سال کی ہو گئی، جب بچے الفاظ سیکھتے ہیں، کلمات لینے لگتے ہیں، تو اس نے انجیل کے ایک عالم کے پاس گئی مکتب میں اور اس کو کہا کہ اس بچی کو پڑھانا شروع کر دو. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو انجیل کا جو بسم اللہ تھا، اس استاد نے اس چھوٹی بچی کو پہلے دن کچھ پڑھانا چاہا. تو ظاہر ہے پہلے دن تو بچہ یا بچی اتنا زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھا یا نہیں پڑھا یا کچھ الفاظ حروف پڑھ لیے، لیکن رات کو اس خاتون کو 4-5 سال بعد خاون کی زیارت ہوئی. تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنے دیر سے آئے، درمیان میں کیوں نہیں؟ کہ میں جہنم میں گرفتار تھا، آج اچانک اعلانات ہو گئے کہ اس کو جہنم سے نکالو، اس کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے، تو اس لیے میں آ سکا، اس سے پہلے گرفتار تو نہیں آ سکتا، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بھی انجیل کی، اور یہ قرآن کا بسم اللہ ہے. کیا کہنا ہے اس کے فضل و شرف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی نیک اور درست اور جائز کام میں جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھا کریں، گویا کہ بسم اللہ میں اپنا عجز ہے، پسماندگی ہے، میں کہاں کر سکتا ہوں، خدا کا نام لے کر کے کروں گا. جیسے ایک آدمی استاد سے کہتا میں نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں وہاں جا سکوں گا، میں یہ ادارہ نہیں چلا سکتا جب تک کہ فلاں فلاں ساتھ نہ دے. تو سب سے زیادہ ساتھ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے، اور طاقت کا سر چشمہ وہ اکیلے ہیں، اور مندوں کی مدد و نصرت اس کی شان اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ. بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اور الوزو، لاز الوزو اور آز الوزو دونوں صیغے ہیں. یا من اعوذ به مما احاذره ومن الوزو به فیما اؤمله، متنبی نے کہا ہے. عام طور پر تعوذ اس سے مانگا جاتا ہے جس کا شر بالکل واضح ہو. شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور لزاز اس سے مانگی جاتی ہے کہ جس کا شر سب کو پتا نہ ہو، جیسے آپ کہیں کہ وہ مرتد ہوا، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے. تو آز یعوذو اور لاز یلوذو دونوں کے معنی پناہ لینے کے ہیں. یا من اعوذ بہ مما احاذره ومن الوذ بہ مما اؤمله، متنبی کے اشعار میں ابن کثیر نے بھی نقل کیے. آز یعوذو، بندہ پناہ مانگتا ہے تو مستعیذ ہے یہ، اور عائز ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، وہ معاذ ہے، مستعان. اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر کس کے ذریعے ہم پناہ لیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے. پناہ صرف وہ ایک ہے، پناہ گاہ کوئی اور نہیں ہے. جب اتنی بڑی پناہ گاہ اور اس قدر عظیم ذات کی پناہ میں آپ آئے تو پھر شر بھی تو اسی طرح بیان کرے. تکامل شیطان الرجیم, وہ شیطان ہے جو اللہ نے دربار سے نکالا ہے اور اس پر پتھر برسائے اور لعنت برسائی. حیرت کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ, اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ. سب کو پناہ کی ضرورت ہے, اور پناہ دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. کتنے دشمن ہیں دنیا میں, اور کتنے خطرناک قسم کے درندے اور چیرنے پھاڑنے والے ہیں, کتنی بیماریاں ہیں, کتنی مہلک قسم کے امراض ہیں, لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک ایسا دشمن جو ایمان اور اعمال کا کو تباہ کرنے والا ہے, اور وہ ہے شیطان. اس سے پناہ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج لوگ سانپ اور بچھو سے, مختلف خطروں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کتنے بڑے بڑے سینٹر بناتے ہیں, کتنے بڑے بڑے اسپتال اور کورس کراتے ہیں, لیکن جس دشمن سے بچنے کا حکم آیا ہے, جس کے دشمنی کے نتیجے میں ایمان نہیں رہے گا, اعمال نہیں رہیں گے, نتیجتاً انجام نہیں رہے گا, آدمی جنت جانے سے محروم ہو جائے گا, وہ شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کہتے اس کا اپنا نام وہ ابو الجان ہے, اور ملائک میں جانے کے بعد اس نے نام اختیار کیا عزازیل. اور جب غلطی کر گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو بن گیا ابلیس. ابل سیبلسو کے معنی ہیں مایوس ہونا. وہ نا امید ہو شیطان دے, اور شیطان زکا بئیمان. ابلیس خدا کی رحمتوں سے مایوس. ابلیس ابل سیبلسو مزید لازم کے معنی, اور شیطانا اور تشیطانا اخطا تعمدن, قصدن غلط کرنے لگ گیا. قصدن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے. شیطان نے جب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دے, میں لوگوں کو بہکانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے جو کرنا ہے کر, انک من المنظری, تو کیا کر سکتا ہے, لیس لک سلطان, میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ان کی جماعت میں شامل ہونا, کہ اللہ فرماتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اوہو کیسے بڑے بڑے لوگ پھسل گئے, توبہ توبہ, اور کیسے کوڑیوں کے دام آج لوگوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے. نہ علم بچا سکتا ہے اور نہ ایمان بچا سکتا ہے, صرف اللہ بچاتا ہے, بچانے والا صرف رب العزت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت طریقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے, اس طرح یہ کلمہ لکھنا بھی ہے, جس کو تعویذ کہتے ہیں. تعویذ بھی آز یعوز سے ہے نا, عوض یعوض, تعویذ, وہ جو اس کی تکتیب ہے اس کو تعویذ کہہ دیا. آپ بعض لوگ کہتے ہیں تمائے مشرک, آپ پھر ترجمہ کرتے ہیں تعویذ اور گنڈے شرک. ڈاکٹر عثمانی صاحب مرحوم سے ایک کراچی یونیورسٹی میں گپ شپ ہو گئی تھی, میں نے کہا التمائم تمیمہ کی جمع ہے اور تعویذ 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 کی جمع ہے, تو دونوں ایک حکم میں ہیں. اور نے کہا دونوں ایک حکم میں. میں نے کہا اس کی مثال تو ایسی ہے جس طرح کوئی کہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, دودھ دہی ہر طرح کا گائے اور بکرے کا گوشت یہ سب حرام ناجائز. میں نے کہا یہ صحیح ہے؟ اسے کہا نہیں تو صحیح نہیں. میں نے کہا اسی طرح آپ جو تمیم کا معنی تعویذ سے کرتے علم حدیث اور لغات حدیث سے بے بہ رہے ہو. صرف ٹس مس گئی آپ. میں نے فخر الحسن گنگوئی کا ابوداؤد حاشیہ پیش کیا کہ التمیم ما یکون فی سحر او یستعاذ به بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت. تمیمہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں غیر اللہ سے امداد ہو یا شیطان سے پناہ مانگی گئی ہو یا کسی جن بھوت پری اس سے استعانت ہو, اس کو تمیمہ کہتے ہیں. وہ تو شرک ہے, لیکن تعویذ کو کیسے شرک کہتے ہیں؟ میں نے چیلنج کے طور پہ کہا کہ پوری دنیا میں آپ تمیمے کے معنی میں تعویذ لکھ کر مجھے دکھائے. کئی مجھے دکھا دیا, آپ نہیں دکھا سکا یہاں تک کہ مر گئے. تعویذ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو گئی معوذتیں تو جو بچے پڑھ سکتے تھے علمناہم, ہم نے یہ ان کو تعلیم کیا, اور جو نہیں پڑھ سکتے تھے کتبناہا وجعلناہا فی اعناقہم, ہم نے کاغذ پہ لکھ کے اور ان کے گلوں میں لٹکا دیا. تعویذ تو کہتے ہیں اس کو نبوی کتاب الاذکار والآداب میں کہتے ہیں کہ بلا جب آتی ہے تو سینے پر ابلا ورود, اسی طرح پٹک دیے واقعہ. بزرگوں نے کہا یہاں ڈال, ان کا یہ مطلب نہیں کہ کالا داغا ہو, ہرا کپڑا ہو اور اس میں پھول لگا ہوا ہو, سنہرا ہو, چمک دمک فیشن ہو, یہ شیطان کے خیالات ہیں. تعویذ کو غیر مؤثر بنانے کے لیے بعض بزرگوں نے تکڑی تعویذ لکھی اور فرمایا کہ پرس میں رکھو, جیب میں ڈالو. کیوں؟ تاکہ یہ فیشن ٹوٹ جائے. فیشن نہیں ہے, ایک ضرورت ہے, ایک ضرورت ہے. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے فارغ ہو کے وقفہ کر لو اور پھر فاتحہ پوری کر لو انشاءاللہ. وقفہ ہے 15-20 منٹ, چائے پیو, وضو کرو, جمائیہ لے لو.